بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے ہم نے بات شروع کی تھی اس پر کہ آپس میں نااتفاقی، لڑائی جھگڑے اور دل میں ایک دوسرے سے عداوت، دوری، نفرتیں، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا حل ہے. اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ آج اس عنوان کو ہم پورا کر لیں گے، اور پھر اگلا عنوان ہمارا ہوگا کہ جب یہی نااتفاقی وغیرہ کی بات آئی تو اسی سے متعلق لیکن ایک مستقل عنوان کے طور پر، کہ ازدواجی زندگی میں جو انسان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے متعلق بھی تذکرہ، لیکن اصل کے لحاظ سے تذکرہ اس کا ہوگا کہ سنت طریقہ کیا ہے گھر میں رہنے کا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، زوجین کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا، کس طرح پیش آنا چاہیے، اس کا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کریں گے. آج بہرحال ہمیں بات کرنی ہے وہی نااتفاقی کے اسباب کے بارے میں جو بات چل رہی تھی، اس میں بدگمانی سے متعلق، کہ آپس میں بہت سی مرتبہ جو نااتفاقی ہوتی ہے، دلوں میں جو دوری اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ بدگمانی ہوتی ہے. مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت پہلے، چونکہ اس میں اس کا ذکر ہے، بدگمانی کا ذکر ہے، اس لیے پہلے یہ آیت سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا، یہ گویا احتیاط کی تعلیم دی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوچتے زیادہ ہیں، اچھی باتوں میں انسان سوچے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں انسان غور کرے، دین کی اچھی باتوں سے متعلق، علم کی اچھی باتوں سے متعلق غور و فکر، بہت اچھی بات ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے ترقی کرنے والوں نے ترقی کی ہے. لیکن یہی سوچ انسان کی جب انسان اس کو فضول کاموں میں لگاتا ہے، غلط کاموں میں لگاتا ہے، تو انسان کو یہی چیز، انسان کی سوچ کہاں سے کہاں برائیوں میں مبتلا کر کے اسفل سافلین میں گرا دیتی ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. انسان کی عادت بن جاتی ہے کہ اچھا اس نے یہ کہا، دیکھو اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے، ہاں اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے، ہاں شاید اس وجہ سے کہا تھا، اس وجہ سے کہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہر رکھا ہے، کچھ باطن. ہمیں ظاہر کا مکلف کیا کہ ظاہر میں جو الفاظ کہیں اس کے یہ معنی جو ہو سکتے ہیں اس میں اچھے معنی لے لو. اب کون میدان میں آتا ہے جو یہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں میں یا اللہ اس کے لیے تیار ہوں کہ اس نے جو ظاہری طور پر جو کام کیا ہے، جو بات کہی ہے، اس کے ظاہر کو اچھے معنی پر لے کر، اس سے اس کے اچھے معنی لے کر میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کے برے معنی کو میں چھوڑتا ہوں. اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جب سوچ کی عادت ہوتی ہے تو ایک صحیح چیز کو بھی غلط سمجھ لیتا ہے، اس کی بنا پر دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور بدگمانی کے تقاضے پر انسان پھر آگے بڑھتا ہے. ان بعض الظن اثم، یہ گناہ ہے. اچھا ٹھیک ہے بدگمانی نہیں کرنی وہ منع ہے, تو ٹھیک ہے تحقیق کر لیتے ہیں. بعضوں کے مزاج ہوتا ہے نا ذرا, بہت سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو ہم بہت سمجھدار ہیں اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے ہم بدگمانی نہیں کرتے تحقیق کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت میں کہ گمان سے بچو بدگمانی, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. آگے فرمائے ولا تجسسو, کسی کے عیوب کی تلاش اور اس کی تحقیق بھی نہ کرو. اچھا دروازہ ہی بند کر دیا, بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا. نہیں, جب انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے, اور آگے جا کر پھر بہت سے بچے وہ ہوتے ہیں مائیں اپنا دودھ کی بجائے دوسرا دودھ پلا دیتی ہیں, ٹھیک ہے دودھ کی عادت ہے, اس کو کھانے کی بجائے دودھ پینا زیادہ پسند ہے. اب اس کو بچے کو اگر وہ پسند ہے تو کیا اس کو دودھ ہی پلاتے رہیں گے؟ تین چار پانچ سال کا ہو گیا دودھ پلاتے رہیں اس لیے کہ بچے کو پسند ہے. بچے کو معلوم نہیں کہ اس کے لیے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, جس چیز کا عادی کریں گے وہ چیز اچھی لگے گی. کھانا کھلانے لگ جائیں لگا دیں اس کو, اس کے بعد اس کو کہیں دودھ پیئے, نہیں اب اس کو دودھ نہیں پینا اب کھانا کھانا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی لذت کیا ہے. ہمارا نفس بھی جب ان بری چیزوں کا عادی بن جاتا ہے, بدگمانی, عیوب تلاش کرنا لوگوں کی, اس پر تحقیق کرنا, اس کے بارے میں ادھر ادھر تذکرہ کرنا, غیبتیں کرنا, جب ہمیں ان چیزوں کی عادت ہو گئی, اچھا لگتا ہے کہ کوئی آ کر اچھا بتائے فلانے نے ایسا کیا, فلانے کا یہ ہوا, فلانے کا یہ ہوا, اس لیے کہ ہم نے یہی مزہ چکھا ہے. تو النفس کا طفلی, نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ, اگر اس کو دودھ ہی پلاتے رہیں دودھ ہی پلاتے رہیں تو دودھ ہی پر جیے گا اور ظاہر ہے اس میں اس کا نقصان ہے, لیکن اگر اس کا دودھ چھوڑا دیں گے, ان گناہوں کی عادت چھوڑا دیں گے, شروع میں تو عجیب لگے گا لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ اچھا اس کے بغیر کی زندگی میں کتنی راحت ہے, کتنا سکون ہے. یہ تو نفس کی راحت اور سکون کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے گی, کہ اگر ہمارا یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہمارا تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا, دوسروں کے تذکروں میں ہی تو مزہ آتا ہے. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نفس کا بھی مزہ, یہ ہم نے غلط چیز کا مزہ کی عادت بنائی ہے, جب اس کو چھوڑا دیں گے تو انشاءاللہ دوسری چیز میں مزہ آئے گا اور یقیناً آئے گا اور پہلے سے بہت بہتر ہوگا, اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. ولا تجسسو, دوسروں کے تحقیقات میں عیوب کی تلاش اور تحقیقات میں نہ پڑو. اچھا ٹھیک ہے تحقیق نہیں کرتے, کم از کم ہم کسی سے تذکرہ تو کر دیں نا, ہم نے کسی کی برائی دیکھی تھی دل میں کچھ ہو رہا ہے. ہمارے اردو کا محاورہ ہے کہ جب کسی کو کوئی راز کی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پیٹ پھول گیا. اب پیٹ پھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اندر بات رہتی نہیں, نکالنا ضروری ہے, کہیں نہ کہیں نکالنا ہے, ہضم نہیں ہو رہی بات, کسی کے سامنے تذکرہ کرنا ہے. کسی کے سامنے تذکرہ کریں گے تو غیبت ہو جائے گی, اس کی بھی معانت ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, اب جن کو عادت نہیں ہے بے چینی رہے گی کہ اچھا بدگمانی بھی نہیں کر سکتے, اچھا تحقیق بھی نہیں کر سکتے, غیبت بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جب بھوک لگی ہو, کوئی تمہارے سامنے کسی دوسرے تمہارے بھائی بہن کا گوشت پیش کر دے کہ یہ کھا لو, کیا تم کھاؤ گے؟ جس کی غیبت کرتے ہو گویا کہ اس کا گوشت تم کھا رہے ہو, اس کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے, کیا تمہاری طبیعت اس کو گوارا کرے گی؟ طبیعت میں کسی کراہت محسوس ہوگی؟ بس اسی طرح یہ چیزیں, یہ گناہ جو ہیں, یہ غیبت یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ روحانی اعتبار سے وہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ انسان روحانی, اس کی روحانیت بیمار ہو جاتی ہے. جس طرح ظاہری طور پر کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, اسی طرح یہ غیبت جو ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے, جس سے جسم نہیں تو روح کو بہرحال بیمار, روح تو بہرحال بیمار ہو جاتی ہے. یہ تو چونکہ قرآن کی آیت تھی اس لیے اس سے میں اس عنوان کی ابتدا کر رہا تھا. اب یہاں پر آگے چلنے سے پہلے, چونکہ اصل بات ہماری بدگمانی سے متعلق ہے, بدگمانی کون سی منع ہے اس کو پہلے سمجھ کر پھر آگے چلتے ہیں اس بارے میں احادیث وغیرہ میں کیا تعلیم ہے. دو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ کون سی بدگمانی منع ہے. کبھی کبھی انسان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں, خیال پیدا ہو جاتا ہے, غیر اختیاری ہے, دل میں خیال آ گیا. اگر دل میں خیال آ گیا تو یہ تو اصول سب کو ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو چیز اختیاری نہیں ہے اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. دل میں خیال آ جانا غیر اختیاری ہے. اچھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بھی بچا لے تاکہ قریب بھی نہ جائے, یعنی اچھے گمان کرنے کی عادت کر لے تو بس ٹھیک ہے. کسی نے کیا ٹھیک ہے, اس کے اچھے معنی لے لے. لیکن اگر دل میں کسی کے بارے میں برا خیال پیدا ہو جائے غیر اختیاری ہے, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. مواخذہ کب ہوگا؟ جب انسان اس پر یقین کر لے. یقین کر لے, یقین کرنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اچھا اپنا رویہ اب انسان نے بدل دیا اس کے ساتھ. پہلے معاملہ کچھ اور تھا, اب بدگمانی پیدا ہو گئی تو اب اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے. اب وہ انداز بات کرنے کا نہیں رہا, اب وہ پہلے کی طرح کا معاملہ نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس بدگمانی پہ یقین کر لیا, یہ قابل مواخذہ ہے. خیال آیا, ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, کسی کے بارے میں ایسا گمان, کسی کے بارے میں بدگمانی, یا اللہ معاف فرما دے, میں تو اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کروں گا جیسے پہلے تھا یا اس سے بہتر کروں گا. تو مواخذہ اس وقت ہے بدگمانی پہ جب انسان اس پر یقین کر لے, جس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اپنا رویہ انسان بدل دے, یا کسی کے سامنے تذکرہ کر دے. اب کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو مان لیا ہے, تبھی تو دوسروں کے سامنے بھی اب تذکرہ کر رہا ہے. تو غیبت ہونا وہ اپنی جگہ ہے, غیبت یا بہتان ہونا اپنی جگہ وہ تو ہے ہی, لیکن تذکرہ کرنا یہ بدگمانی کے گناہ بھی اس میں آ گیا. بہرحال یہ ہے کہ اختیاری پر ممانعت ہے, اس پر مواخذہ ہے. اگر غیر اختیاری طور پر خیال آ جاتا ہے اور انسان اس کو چاہتا بھی نہیں اور پھر بھی خیال آ گیا, تو اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے, اپنا رویہ اس کے ساتھ نہ بدلے, بلکہ اچھا ہے کہ اس پہلے سے بہتر طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے. یہ ہے بدگمانی. دوسری بات, آگے چلنے سے پہلے دوسری بات جو اہم اصول ہے شریعت کا اور اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, کہ اسلام میں جہاں پر تعلیمات دی جاتی ہیں تو بہت سی مرتبہ ہم ایک طرف کی تعلیمات کو جانتے ہیں, دوسری جانب کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ بدگمانی نہ کرو, اب ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے بدگمانی کرنے والے کا قصور ہے. نہیں نہیں, ہم تو جو کرنے میں کریں گے وہ جانیں, بدگمانی کرنے والوں ان کو گناہ ملے گا وہ جانیں. نہیں نہیں, یہ بھی یہ مثل تو مجھے یہ بات آگے کرنی تھی, لیکن میں ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات شروع ہونے سے پہلے ہی اصول ذہن میں رہے کہ جس طرح بدگمانی منع ہے تو اسی طرح ایسے اسباب اختیار کرنا جس کی وجہ سے کسی کو بدگمانی پیدا ہو وہ بھی منع ہے. اس کو بھی میں احادیث سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے, آپ کے عمل سے میں آگے انشاءاللہ اس کو ثابت کروں گا, تاکہ روایات اور احادیث ہمارے سامنے ہوں, بات ایک مدلل ہو. لیکن یہاں تو میں صرف اصول بتا رہا ہوں کہ یہ جو بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ہم تو کر لیں گے, کسی کو بدگمانی ہوتی ہے وہ اس کا معاملہ ہے, ہم کیا کریں. نہیں نہیں, ہم بھی ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے کسی کو بدگمانی ہوتی ہو. لوگوں کی کیا پرواہ, لوگوں سے کیوں پرواہ کرتے ہو, لوگ کہیں گے, کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, میں اس کو غلط نہیں کہتا, لیکن ہر موقع پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے, ہر موقع پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے. انسان رات کے وقت جب سب کچھ بند ہے, شراب خانے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور گزرنے والے گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں, وہاں کھڑا کیوں ہے؟ کھڑا ہونا تھا تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو جائے, کوئی اس کو کہے کہ دیکھو تم ٹیکسی کے انتظار میں اگر کھڑے ہو, کسی وجہ سے یہاں پہنچ گئے تھے, کھڑے ہو, تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ, دیکھنے والے یہ دیکھیں گے تم شراب خانے سے نکل رہے ہو. نہیں نہیں, بدگمانی کرنے والوں کو ان کو گناہ ملے گا, میں تو اپنا جائز عمل کر رہا ہوں. نہیں, اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر نہ رکھو جہاں کسی دیکھنے والے کو بدگمانی ہو. دونوں طرف سے حکم ہے, یاد رکھنے کی بات ہے, ایک طرف سے نہیں ہے. بدگمانی منع ہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ایسے اسباب اختیار نہ کرو جس کی بنا پر بدگمانی ہوتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہو تو اس کو دور کر دو. ہو سکتی ہو بدگمانی تو اس کو دور کر دو, یہ بھی حکم ہے. بس یہ تو میں اصول بتا رہا تھا, اب آگے ہم کچھ اس بارے میں روایات، اصل کے اصل تو یہی تھا کہ ہم احادیث سے اس بات کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں کیا ہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، ایا کا جب کلب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز سے، جیسے کوئی خطرناک چیز ہے نا اس سے بچنے کے لیے ایا کا کلب. یہ قرآن کریم سورہ فاتحہ کے میں جو آتا ہے وہ نہیں، وہ الگ معنی میں ہے. جب کسی سے چیز سے بچنے کے لیے ایا کا والظن جیسے کہا گیا، عربی میں کہا جاتا ہے ایا کا والاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، جان کا خطرہ ہے. ایاکم والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کے بارے میں زیادہ سوچا نہ کرو، اس نے ایسا کہا تو یہ مطلب ہوگا، یہ کہا تو یہ مطلب ہوگا، یہ کیا تو یہ مطلب ہوگا، سوچا نہ کرو زیادہ. ہر ایک کے عمل کو، قول کو اچھے معنی پر محمول کرو، اس کے اچھے معنی لو. ایاکم والظن، گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں کے بارے میں گمان کرتے رہنا یہ سب سے جھوٹی بات ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے کہ دل میں پکتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر تعمیر ہوتا ہے، سب جھوٹ. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کسی کی برائیوں کو تلاش نہ کرو، تحقیق نہ کرو، نہ خود جا کر دیکھو نہ کسی اور سے تحقیق کرو. ولا تباغضوا، اچھے دلوں میں آپس میں بغض بھی نہ رکھو. وکونوا اخوانا، آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو. یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طرح اور بھی روایات اس معنی کی ہیں. عام طور پر لوگوں میں ایک مشہور ہے، اردو والے طبقے میں تو شاید کم ہو لیکن عربی والے طبقے میں زیادہ ہے، کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں، مؤمنین کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. یہ الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے نہیں ہیں، معنی تو صحیح ہے لیکن یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں. حدیث نہ ہونے کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، معنی صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمات اسلامیہ یہی ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، لیکن ظنوا بالمؤمنین خیرا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں ایک حدیث ہے اس کے قریب قریب، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا یہ بھی اچھی عبادت کی ایک قسم ہے. انسان عبادت اچھی طرح کرنا چاہتا ہے تو گمان بھی اچھا رکھے. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اچھی امید رکھے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے، مطلق عام ہے اس میں حسن الظن من حسن العبادہ. اب یہاں پر ظاہر ہے اس بارے میں روایات تو بہت ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بدگمانی پیدا ہوتی کیوں ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنا پر بدگمانی ہوتی ہے، کہ ہم ان اسباب سے بچیں. ہم اگر غور کریں تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. چند اسباب جو خاص طور پہ ہم لوگوں میں رائج ہیں اس کے لحاظ سے میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. نمبر ایک، بدگمانی کے اسباب میں ایک اہم سبب اور بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ انسان فضول کاموں میں سوچنے لگتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے سوچنا سوچنا سوچنا. اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول کر لیں انسان. فارغ بیٹھنے والا شخص جو ہوتا ہے، عام طور پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو زیادہ فارغ بیٹھے گا اس کو وقت زیادہ ملتا ہے، اس کو بدگمانیاں زیادہ ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائم ہے، بیٹھے بیٹھے اور کچھ کرنا نہیں ہے. ہاں فلاں نے ایسا کہا، یہ کہا ہوگا، اچھا اس لیے کہا ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اور کہاں سے کہاں کیا سے کیا بنیاد بنا لیتا ہے. فضول کاموں میں انسان سوچ، فضول باتیں سوچنے میں انسان جو وقت لگاتا ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی میں یا ہمارے متعلقین میں ایسی چیز نہ ہو. بعض بوڑھوں میں اور بعض اکیلے رہنے والوں لوگوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ اب فارغ بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، وہی خیالات، وہی سوچیں، وہی سوچیں، تو بدگمانی پر تعمیر ہوتی رہتی ہے، ایک عمارت تعمیر ہو جاتی ہے. یہ بیماری ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرح وہم کی ایک بیماری ہوتی ہے، وہم وسوسے جو ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے انسان کہاں سے کہاں بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ روکنے کا اس کا شروع سے رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں برا خیال آنے لگے، کبھی ہم میں سے کسی کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے عادت نہ ہو بیماری نہ ہو، لیکن کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اچھا میرا فلانی کے ساتھ بعض واقعہ پیش آیا تھا اور اس نے مجھے کیسا سخت جواب دے دیا تھا، فلانی کے ساتھ یہ ہوا تھا اور اس نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا۔ اب وہ سوچ تنگ کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے انسان کو، بار بار پریشان کر رہی ہے۔ یہاں سے انسان اب بیہودہ اور فضول سوچ میں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، خود بھی پریشان ہے، آس پاس کے لوگ اچھا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، نہیں نہیں بس، اب ظاہر ہے وہ ایسی بات ہے پرانی جس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا کسی کے سامنے۔ ایسے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ آواز سے انسان پڑھے، شیطان کو بھگائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار پڑھ لے کہ یا اللہ میں کس فضول کام میں لگ گیا، کیا سوچ میں لگ گیا تھا، یہ دماغ یہ سوچ تو نے دی تھی کہ میں تیرے بارے میں غور کرتا، کچھ دین کی باتوں کے بارے میں سوچتا، کن فضولیات میں لگ گیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ایک بڑی چیز ہے، اور یہ ہم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی پیش آ سکتی ہے کہ پرانی بات کبھی یاد آ گئی اور انسان کو وہ سوچ پریشان کر رہی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، کنز من تحت العرش، یہ جنت کے خزانوں اور عرش کے نیچے کے خزانوں سے اللہ نے یہ جملہ ہمیں دیا ہے۔ جو اس جملے کا اہتمام کرتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پریشانیوں سے نجات اور رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، کوئی ذکر ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ انسان کو بری چیزوں سے روکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک وجہ ہوگی۔ بدگمانی کے اسباب میں دوسرے سبب، دوسری وجہ، بری صحبت۔ اب چاہے اس کو کوئی بری صحبت کہے، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اچھا ماحول، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کا کام ہی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے اچھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن نہیں ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ، یہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا، ظاہر ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ان کے ساتھ تو انسان برے برائیاں بھی سنے گا سیکھے گا، اور ان کی طبیعت انسان میں بھی آئے گی۔ تو یہ چیز، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جاہلیت کے دور کے لوگ بھی اس بات کو مانتے تھے، اسلام نے تو اس کی تاکید بڑھا دی، لیکن جاہلیت کے لوگ بھی مانتے تھے کہ دیکھو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے، دیکھ لو اس کے ساتھی کیسے ہیں، دیکھ لو اس کے ساتھی کیسے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کن 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 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، کھانا کھایا، دعا دی، افطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار آیا کریں اور وہ تمہارے پاس روزہ آ کر افطار کیا کریں، تمہارا تعلق نیک لوگوں سے ہو جائے۔ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق انسان کو نیک بناتا ہے۔ یہ تو اسلام میں جیسے میں نے بتایا کہ تاکید اس کی بڑھ گئی، جاہلیت میں بھی یہ بات معروف تھی، عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، جاہلیت کے زمانے کے اشعار ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، اس لیے کہ دوست دوست کی اتباع کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے۔ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب کسی قوم میں تمہارا رہنا ہو تو ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، ولا تصحب الارض فتردى مع الردي، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا ورنہ تم بھی برے بن جاؤ گے۔ وہ شخص جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، شاعر ہے لیکن بات ایسی کر رہا ہے، تو بہرحال دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز انسان کے اندر بڑھائی اور کبر ہوتا ہے، انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے کہ میں کتنے عیوب کا مجموعہ ہوں، میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، اگر دوسرے کی ایک برائی جو کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اچھے معنی ہو برے معنی ہو، اس نے ایک بات کہی یا اس کو میں نے دیکھا فلانی جگہ پر, ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی کسی کا انتظار کر رہا ہو, سکتا ہے کوئی کام پیش آ گیا ہو, ہو سکتا ہے کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو. ایک طرف کی چیز دیکھ کر انسان گمان قائم کر لے کبھی کیا مجبوری, کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے واقعات انسان کو خود سکھا دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں کیا سوچا اور وہ تو کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ. ہم نے دیکھا ایک شخص یہاں سے گزر کے جا رہا ہے, وہ تو بیچارہ کسی کی ہاسپٹل میں کوئی شخص تھا, اس کی عیادت کے لیے جا رہا تھا, گزر اس کے یہاں سے وہ ہم نے دیکھا, اچھا جب دیکھا تھا ہم نے تو ایسی جگہ پر کھڑا تھا جو کوئی بری جگہ تھی. کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کو سکھاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تم غلط ہو. بہرحال اصل چیز یہ کہ انسان اپنے برائیوں کو جب بھول جاتا ہے دوسروں کی چیزوں کو, تو انسان چلو ایک غلطی اس کی ہمارے سامنے, ہم نے کسی کی اگر ایک غلطی دیکھ بھی لی تو ایک غلطی ہے, ہمارے اپنے اندر کتنی غلطیاں ہیں, ہمارے اپنے اعمال میں کتنی کوتاہیاں ہیں. بہرحال انسان جب اپنی حقیقت بھول جاتا ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے, تب دوسروں کے بارے میں بدگمانی زیادہ ہونے لگتی ہے. ورنہ تو ٹھیک ہے, اگر اس کا ایک عیب ہے تو میرے 10 عیوب ہیں, اس سے زیادہ ہیں. بہادر شاہ ظفر کے اشعار منقول ہیں, نتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو اب دوسرے برے ہی نہیں لگتے, خود ہی ہم ایسے ہیں. بہرحال تین باتیں ہو گئیں, تین اسباب ہو گئے. چوتھا سبب, یہ سب ہمیں اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. چوتھا سبب, بدگمانی کیوں ہوتی ہے, یہ ایک مسئلہ شاید سب نے پڑھا ہوگا, اس کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سب نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ جب اس مسئلے کو پہلے سمجھ کر پھر اس پر آتے ہیں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہ انسان جس پانی سے وضو کرتا ہے, وضو کے پانی کے بارے میں جہاں مسائل آتے ہیں, سب نے ہی مسائل بنیادی پڑے ہوں گے, معلوم ہوگا کہ اگر پانی تھوڑا سا ہے اور اس میں نجاست گر گئی تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ایک قطرہ بھی اگر خون کا, پیشاب کا گر گیا پانی میں, چاہے زمزم کا پانی ہو, وہ ناپاک ہو جائے گا, اس لیے کہ تھوڑا سا پانی ہے. لیکن اگر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے تو سادہ پانی ہے, میلا پانی ہے, کوئی بہت صاف ستھرا پانی نہیں ہے, اس میں کوئی آ کر پیشاب کر دیتا ہے, پاخانہ کر دیتا ہے, تب بھی وہ پاک رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پانی چاہے زمزم تھا, بہت برکت والا تھا, لیکن مقدار تھوڑی تھی, اور ایک پانی چاہے وہ میلا ہے, صاف نہیں ہے, لیکن مقدار زیادہ ہے. یہ مسئلہ تو سب کے ذہن میں ہوگا. اب اس مسئلے کو یہاں پر ہم بٹھاتے ہیں, کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فلانا شخص, اس سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو ہم اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, معلوم بھی ہو گیا کسی کے بارے میں, ہم رائے قائم کر لیتے ہیں اچھا آدمی نہیں ہے, حالانکہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی اچھائیاں کتنی زیادہ ہیں. یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے, ایک شخص کی اچھائیاں اتنی زیادہ اور اس کی ایک غلطی اگر ہے تو اچھا ٹھیک ہے, یہ تو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ایک برائی تو بہ کر ختم ہو جائے گی, ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں. اور ہمارے اندر اگر نیکیاں کم, اچھے اعمال کم, تو ہمارے اندر تو اس کے مقابلے میں چھوٹی سی بھی اگر کوئی برائی آ گئی تو ہمارے تو سب نیکیاں ختم ہو گئیں, فرق ہے. تو کسی ایسے شخص کو ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ یہ چیز بہت عام ہے کہ اچھا جتنی بڑی شخصیت ہو ان کی چھوٹی غلطی اتنی بڑی سمجھی جاتی ہے, حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اعمال صالحہ زیادہ ہیں تو جیسے میں نے بتایا پانی کی مثال, کہ زیادہ پانی اگر ہے, بڑی مقدار میں اگر پانی ہے, تو اس میں تو بڑی مقدار میں بھی پیشاب پاخانہ ڈال دو تو سب پانی پھر بھی پاک سمجھا جائے گا, اور تھوڑا سا پانی اگر ہے تو چاہے زمزم ہو ایک قطرے سے بھی ناپاک ہو جائے گا. لوگوں میں فرق ہے. دیکھو کہ کسی سے اگر برائی ہوئی بھی ہے تو کس سے ہوئی ہے. اگر وہ کوئی نیک آدمی ہے, اچھا ٹھیک ہے, اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں, ہم کیا اس کی غیبتیں اور برائی کر کے یا اس کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنائیں, یہ تو پہلے ہی اس کے تو اتنی نیکیوں میں ایک چھوٹی سی برائی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوگی. ایک سمجھنے کے لیے ایک بات ہے, کہ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. چار باتیں ہو گئیں. پانچویں بات, پانچویں بات، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو چیزیں وہ بھی ہوں جس کا گزشتہ ہفتے ذکر آ گیا تھا، لیکن یہ خاص طور پہ بدگمانی سے متعلق چونکہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو بدگمانی کی بنیادوں میں ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے، وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہونے لگتی ہے اور انسان بات صاف نہیں کرتا. بات صاف کر لے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس غلطی سے رجوع کر لے، ختم کر لے اس کو، معاملہ صاف کر لے. نہیں ہوئی ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، تو ہم اس سے کہہ دیں کہ اچھا، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے معاف کر دینا، یہ میری غلطی تھی. وہی بات صاف کر لیں، معاملہ ختم کر دیں. اگرچہ اس کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے اگر ہم پہلے والے جو باتیں تھیں ان پر عمل کر لیں، پہلے والی تین چار باتیں وہ لے لیں، تو پانچویں نمبر تک آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال یہ بھی ایک وجہ ہے، غلط فہمی پیدا ہوئی اور ہم آپس میں بات صاف کرنا چاہتے نہیں، تو اس پر پھر اب غلط باتوں کی بنیاد پڑنی شروع ہو گئی. پانچ باتیں ہو گئی. چھٹی چیز یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ غلط بدگمانی جو پیدا ہوتی ہے وہ توقعات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمیں تو توقع تھی کہ وہ ایسا کرے گا، ہمیں توقع تھی کہ وہ یہ کرے گا، لیکن اس نے تو یہ نہیں کیا، تو کیا اس کو یہ کرنا ضروری تھا؟ کیا اس کے لیے یہ کام کرنا ضروری تھا، فرض تھا، واجب تھا؟ اس نے جو نہیں کیا، توقع تھی نا، ہم بس چاہتے تھے، ہمیں امید تھی کہ وہ یہ کرے گا. ہماری امید کا کیا؟ آخرت میں ہماری امید پر تو سوال نہیں ہوگا، مؤاخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سوال ہوگا. ہم نے توقع رکھی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کرے گا، اس نے نہیں کیا، کیا آخرت کے لحاظ سے مؤاخذے کی چیز ہے؟ نہیں ہے، تو ہم غلط ہیں. یہ بلا وجہ توقعات، ضروری غیر ضروری میں فرق نہ سمجھنا، ایک چیز ضروری ہے شرعاً وہ تو انسان کرے گا، ایک چیز ضروری نہیں، بس ہم نے سوچا تھا، ہم نے امید رکھی تھی کہ وہ یہ کرے گا، تو ہماری امید کا کیا ہے؟ ساتویں بات، انسان، اس کا ذکر پچھلے ہفتے آ گیا تھا کہ بہت سی مرتبہ بدگمانی وغیرہ کے راستے جو کھلتے ہیں وہ اس وقت کھلتے ہیں جب انسان کہ کسی کو شکایت کا موقع دیتا ہے، کسی کو اپنے سامنے باتیں کرنے کا موقع دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ آپس کے معاملات آپس میں نمٹ لیا کرو، مجھ تک کوئی شکایت نہ پہنچایا کرے تاکہ میرا دل سب کے بارے میں صاف رہے. جب انسان دوسروں کی شکایتیں سنتا ہے، اس کا موقع دیتا ہے، غیبت اور چغلی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے پھر دل بھی خراب ہوگا، گناہ بھی ہوگا اور بدگمانیاں بھی پیدا ہوں گی. تو اس راستے ہی کو انسان بند کر دے. ہاں، یا تو یہ کہ انسان اس لیے کر رہا ہے، صرف اس لیے کر رہا ہے، یہ سب کا کام نہیں ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ اچھا، کسی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میں اس کی بات سن لوں، اس کو تسلی دے دوں. اپنا دل صاف رکھنا ضروری ہے. اپنا دل صاف رکھتے ہوئے انسان کسی کی شکایت سن لیتا ہے اس لیے تاکہ اس کی بات میں سن لوں اور اس کا بوجھ ہلکا کر دوں، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے سامنے جا کر غیبت کرے گا اور اس کی شکایتیں بڑھیں گی، ناراضگیاں بڑھیں گی، چلو ان میں جوڑ ہو جائے گا، میں ذرا سا اس کو تسلی دے دوں، سمجھا دوں، کوئی حرج کی بات نہیں. اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانے کی نیت سے، یا کسی کے دل میں بدگمانی تھی یا برا خیال تھا یا کسی کے ساتھ عداوت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کی بات سن لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں کہ ہمیں بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب دوسری جانب کو سمجھنا ہے، جس کا اصول میں نے سمجھا دیا تھا پہلے، اسی لیے کہ دوسری جانب بھی ہے کہ دیکھو، ایسی جگہوں سے بچو، ایسے مواقع سے بچو جس کی بنا پر دوسروں کو کے دل میں برا خیال پیدا ہو سکتا ہے. بات میں نے پہلے سمجھا دی تھی. اس بارے میں بھی ایک مشہور بات ہے، وہ حدیث نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، وہ حدیث نہیں ہے، لیکن مفہوم صحیح ہے اس کا. اتقوا مواضع التهم، تہمت کی جگہوں سے بچا کرو. بعض اس کو حدیث سمجھتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے، مفہوم ثابت ہے، لیکن یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں. بہرحال اسلام کی تعلیمات میں یہ اہم تعلیم ہے کہ جس طرح بدگمانی کرنا منع ہے، اس طرح ہمیں بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے اسباب اختیار نہ کرو جس سے کسی کو بدگمانی ہو جاتی ہو. یہ غلط ہے کہ نہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں، وہ دوسروں کا کام ہے، وہ جانے، بدگمانی کرنی ہو تو ان کا معاملہ ہے، ہم اپنا کام کریں. نہیں، یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا اسباب ایسے اسباب اختیار نہ کریں، ایسے اعمال اختیار نہ کریں جس سے کسی کو بدگمانی ہوتی ہو. اگر ہو جائے تو کوشش کرو کہ کسی طریقے سے سامنے والے کے دل میں بات واضح ہو جائے، چاہے بدگمانی پیدا نہیں ہوئی لیکن اسباب تو ہماری طرف سے وجود میں آئے، اس بات کو صاف کر لو. یہ بات مختلف روایات سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو ظاہر ہے کہ سب کے ذہن میں کسی حد تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باتوں کو، ان کے مشوروں کو کیا اہمیت دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو، مشوروں کو قبول فرمایا کرتے تھے. ایک جگہ پر تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالی نے حق بات عمر کے دل و زبان پر ڈال دی ہے. یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں، پہلے امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن پر اللہ تعالی الہام کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ میری امت میں وہ ہیں جن پر الہام ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من عرض نفسه للتهمتی فلا يلومن من اساء الظن به، جو اپنے آپ کو پیش کرے تہمت کے لیے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ اس پر تہمت لگا سکتے ہوں، کوئی ایسا کام کر لے تو پھر قصور اس کا اپنا ہے. کوئی بدگمانی کرتا ہے اس کے بارے میں تو اس کا قصور ہے، بدگمانی کرنے والوں کا نہیں. سائڈ دونوں ہیں، بدگمانی کرنے والوں کو منع کیا گیا، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ شخص اب اس کے پاس یہ، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میرا کوئی، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. نہیں، میں نے بھی گناہ کیا ہے کہ میں نے ایسا سبب اختیار کیا جس کی بنا پر دوسروں کو بدگمانی ہوئی. ان کو بدگمانی کا گناہ ملے گا نہیں ملے گا وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اس شخص نے تو غلط کام کیا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. اسی طرح یہ چند مثالوں سے میں بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما حالت احرام میں تھے. واقعات ہیں جو ذہن میں آگے روایات سے میں نے سوچا کہ اچھا یہ سامنے اس کے ساتھ تذکرہ کر دوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے وقت کے بڑے صاحب علم، محدث، فقیہ، عمرے کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں تھے. سردی لگی، سردی محسوس ہوئی، ان کے خادم تھے نافع، تو ان سے فرمایا کہ نافع کوئی کپڑا اونچ پر ڈال دو، سردی لگ رہی ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے. ان کا ایک جبہ تھا، جو ٹوپی جس پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، جبہ ہوتا ہے مشلح کی طرح، وہ ان پر آ کر ڈال دیا. گرم تھا، وہ ڈال دیا کہ سردی لگ رہی ہے. اور اس طرح کی سلی ہوئی چیز کو کپڑے چادر کے طور پر اوڑھ لینا درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پہنے نہیں جا رہا تھا، اس کو تو اوڑھا جا رہا تھا، چادر کی طرح اوپر رکھ رہے تھے. تو نافع جانتے تھے مسئلہ، انہوں نے ان کے اوپر ڈال دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تلقی علیہ ہذا، اچھا یہ تم مجھے پہنا رہے ہو، یہ میرے اوپر ڈال رہے ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اس یہ پہننے سے منع فرمایا ہے. پہننے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ مجھ پر تو کیوں ڈال لو گئے، ناراضگی کا تھوڑا سا اظہار بھی فرمایا لیکن اتار بھی نہیں دیا. سردی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں اور کچھ نہیں ملا، چلو ٹھیک ہے یہی، لیکن اچھا ہوتا کوئی اور چیز ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والوں کو تو شبہ ہوگا کہ ابن عمر حالت احرام میں کہیں یہ مشلہ پہن لیا، سلا والا لباس پہن لیا، کیا بات ہے. دیکھنے والوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہ ہوتا ہے. یہ میں اس لیے خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کبھی کبھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دیکھنے والے اس کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کبھی تمہیں اگر کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، کبھی کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ٹھنڈا جوس خریدنا ہے، پانی خریدنا ہے، تو کوشش یہ کرو کہ اچھا دیکھو شراب کی دکان میں جا کر نہیں خریدنا ہے. ٹھیک ہے وہ دکان، اس میں پانی بھی ملتا ہوگا، اس میں جوس بھی ملتا ہوگا، کوئی اور چیز بھی، لیکن اگر دکان خاص شراب کی ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کو برا خیال تو آئے گا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ اسی طرح کا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ بعد میں، ایک مرتبہ حالت احرام میں عمرہ کیا. اس وقت یہ روایت میرے ذہن میں نہیں تھی، بہت پرانی بات ہے. عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد چونکہ حرم سے دور تھا جہاں پر مکان جہاں ٹھہرے تھے، عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا لیا، حلق کر لیا، لیکن ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تھا، ابھی عشاء میں ذرا دیر تھی، تو خیال یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ابھی تو کہیں جانے کا فائدہ ہے نہیں، تو بال بھی کٹا لیا احرام سے تو نکل گئے. اب احرام سے جب نکل گئے تو اس کے بعد خیال یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے اب طواف بھی کر لیں, اب تو وقت خالی ہے, احرام سے نکل گئے ہیں, لیکن پہنا ہوا چادر وہ احرام کی چادر ہی پہنی ہوئی ہے. اب چونکہ احرام کے احکام میں سے میں نکل گیا تو میرا خیال یہ تھا کہ اچھا میں سر ڈھانپ لوں, تو میں نے سر بھی ڈھانپ لیا, ٹوپی پہن لی. یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اچھا یہی لباس ہوتا تھا, لنگی ہوتی تھی, اوپر کی چادر ہوتی تھی اور سر ڈھانکنے کے لیے ٹوپی ہوتی تھی. میرے پاس سے کوئی گزرا, کوئی نیک شخص تھا گزرا, مجھے کہنے لگا احرام میں ٹوپی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا میں احرام سے نکل چکا ہوں. کہ تم احرام سے نکل گئے ہو لیکن سب کو کیوں خامخواہ دھوکے میں ڈال رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی. اس نے بات صحیح کہی, بالکل صحیح بات کہی کہ میں اپنے لحاظ سے صحیح کام کر رہا ہوں, دیکھنے والے تو یہ سوچیں گے کہ احرام باندھا ہوا ہے اور ٹوپی پہنے ہوئے. بالکل صحیح بات تھی اور میں نے سوچا کہ ہاں اس نے بالکل صحیح کہا, ٹوپی اتار دی میں نے. ایک مرتبہ, یہ تو ایک اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور رمضان کے آخری عشرہ تھا, اعتکاف میں تھے. ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے تشریف لائیں. جب بات ہو گئی, بات پوری ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی, وہ اٹھ کر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا اٹھے مسجد کے دروازے تک ان کو پہنچا دیں. مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت بھی تھا کہ چچی کہ چلیے جاؤ نہیں چلیے جاؤ نہیں, اچھا میں دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. بات تو دوسرے عنوان کی ہے لیکن ہم مردوں کے لیے ایک سبق ہے کہ چٹی کہ وہ جا رہی ہے تو دروازے تک تو چھوڑ دو, اعتکاف میں وہاں تک جا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, وہاں تک چھوڑ دو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے اہم کام کر سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے, کچھ اور کر سکتے تھے, لیکن یہ بھی سکھایا. خیر دروازے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے گئے, مسجد کے دروازے پاس پہنچے, رات کا وقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس, کوئی عورت یہاں سے جا رہی, تو دو شخص وہاں سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا, ٹھہرو ٹھہرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا, ٹھہرو. فرمایا ٹھہر جو اعلیٰ رسلی کما, دیکھو یہ صفیہ بنت حویی میری زوجہ ہیں, یعنی کوئی اجنبیہ عورت نہیں ہے. رات کے وقت اندھیرے میں میرے پاس کوئی اجنبیہ عورت نہیں آئی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا یہ خیال نہ ہو جائے کہ کوئی اجنبیہ عورت ہے, یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حویی. ظاہر ہے وہ دونوں صحابی تھے, دل میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں برا گمان ہوگا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کون سوچ سکتا تھا. ان صحابہ کو بھی بہت عجیب لگا کہ یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے, ہمارا ایمان چلا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو تعلیم امت تھا, ہمیں ایک بات سکھا دی کہ پیغمبر پیغمبر ہیں, صحابی تھے, ان کو کوئی یعنی یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی, لیکن پھر بھی بدگمانی کا ایک سبب کسی درجے میں پایا گیا تھا. رات کا وقت ہے, کسی اجنبیہ عورت کو کوئی شخص چھوڑنے آ رہا ہے, کون عورت ہے, کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا. امت کی تعلیم کے لیے یہ بتا دیا کہ اچھا یہ میری بیوی صفیہ بنت حویی ہے. اب کوئی بہت اچھا نیک آدمی ہے, بدگمانی کے اسباب اختیار کرے اور کہے دیکھو لوگ بدگمانی کریں, ان کا میں نے تو غلط کام نہیں کیا نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا؟ کیا کوئی صحابی یہ سوچ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کریں گے ولیعذ باللہ؟ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی, بتا دیا فوراً کہ یہ میری بیوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان صحابہ کو, ان دونوں شخصوں کو جو صحابہ تھے, ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور ان کو یعنی یہ بھی محسوس ہوا کہ یا رسول اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں برا خیال کریں گے؟ فرمایا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, تسلی دی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یخطف فی قلوبکما شیئا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ شیطان جس طرح خون انسان کا بہتا ہے, اس طرح شیطان بھی انسان کے اندر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے. تو مجھے اندیشہ یہ ہوا کہیں تمہیں برے خیال میں نہ ڈال دے, کہیں تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے, اس وجہ سے میں نے تمہیں بات صاف کر دی. تاکہ اس کے آگے دروازہ ہی بند ہو جائے شیطان کا. یہ بہرحال یہ تعلیم ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور بس یہ ہماری جو اہم بات تھی اس سلسلے میں وہ تو ہو گئی, بس آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بدگمانی پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اس کا تذکرہ پچھلے ہفتے آ چکا ہے. اگر کسی کے ساتھ نااتفاقی ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدگمانی پکنے سے پہلے, اس کے اور مزید بنیاد بننے سے پہلے بات صاف کر کے ختم کر لیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ کرے نا, نظر انداز کرے, لیکن اگر ہو جاتی ہے اور اندیشہ ہے تو پھر بات صاف کر لے. یہ ایک بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنا دل دوسروں کے بارے میں صاف رکھے. کچھ پتہ نہیں کہ انسان کا آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرما دیں. ہو سکتا ہے کہ گناہ گار وہ گناہ ہی کر رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پر نظر کرم ہوئی, مرنے سے پہلے توبہ کر لی, معاملہ صاف ہو گیا. ایک عجیب واقعہ ہے, کتب احادیث میں ملتا ہے, بخاری شریفی کی روایت ہے, عجیب واقعہ ہے. اگرچہ یہ عام شاید مجمع میں بتانے کی بات بھی نہ ہو کہ کسی کو شاید اس کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے, بس یہ اللہ کی رحمت کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. اور چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا, اس امت سے پہلے ایک شخص تھا, اپنے اعمال کو بہت برا سمجھا کرتا تھا. کانا یسیء الظن بعملہ, نہیں نہیں میرے اعمال اچھے نہیں ہیں, اپنی بدعملی کا اس کو خیال تھا, احساس تھا, عجب و کبر مبتلا نہیں تھا. جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی, کہنے لگا اپنے متعلقین سے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ مجھے میرے جسم کو آگ میں جلا دینا, اور آگ میں جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں سمندر کے اوپر ادھر ادھر اڑا دینا, بکھیر دینا. بیچارے ورثہ تھے, ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ وصیت شرعاً نافذ ہے نہیں ہے, انہوں نے وصیت پر عمل کر لیا. چونکہ بڑے کی وصیت تھی, انہوں نے وصیت کی تھی, بچے ان کو مسئلہ معلوم تھا نہیں, انہوں نے عمل کر لیا. بچوں کے خیر معاملہ اپنے جگہ, لیکن اس شخص کا, وہ شخص اللہ کے سامنے پیش ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا, سب ذرات جمع ہوئے, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا یہ عمل کیوں کیا تم نے, ما حملک علی الذی صنعت, ایسا کیوں کیا؟ جسم کو جلانا, یہ تو دفن کرنے کا حکم ہے, جسم کو جلانا پھر جلا کر راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ یا اللہ, میں نے صرف آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہو سکوں, میں نے سوچا کہ شاید اس طریقے سے میرے ذرات ہواؤں میں اڑ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے شاید پیش نہیں ہوں گا, بس آپ کے ڈر اور آپ کے عذاب کے ڈر سے میں نے عمل کیا تھا. اچھا تمہیں ڈر تھا, چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, مغفرت ہو گئی اس کی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس سے کوئی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے, لیکن دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے تو بچ جائے. کس کا کیا عمل ہو, کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس کو شامل حال ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ وہ اللہ کا معاملہ ہے, حقوق العباد کسی نے ضائع نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک تو معاف نہیں ہے, لیکن شرک کے علاوہ اللہ جو گناہ چاہے گا, جس کا چاہے گا, جتنا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کے بیٹے, اگر زمین بھر گناہ تو لے کر میرے پاس آئے گا, اگر میری رحمت شامل ہو گئی تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کسی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا رہے, کس کی کب توبہ قبول ہو جائے, کون سا کس نے کیسا عمل کیا ہو کہ اس کی مغفرت ہو جائے. ایک بدکار عورت کسی زمانے میں گزری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کنویں کے پاس سے گزری, اس نے پانی پیا, پانی پی کر جب وہاں پر ڈول وغیرہ بھی نہیں تھی, پانی پی کر جب فارغ ہوئی دیکھا کہ اچھا کتا ہے جو پیاس سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے, انتہائی پیاسا ہے, پانی باہر موجود ہے نہیں, اس کو ترس آیا اس کتے پر، حالانکہ کتا وہ جس کا شریعت میں کسی زمانے میں قتل کا حکم تھا، اس کو کتے پر ترس آیا، وہ کنویں میں اتری، اپنے موزہ تھا اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کر نکل کر اس کنویں اس سے اس کتے کو پانی پلایا، اس عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ کس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے؟ ہم کون ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ یہ اچھا ہے یا برا؟ اپنے بارے میں ہم فیصلہ کر لیں، اپنے بارے میں ہم رائے قائم کر لیں کہ ہمیں اچھا بننا ہے اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے، بدگمانیوں سے بچنا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اور اپنے بارے میں اپنے اعمال کو اور اپنی سوچوں کو اچھے کاموں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی مرضیات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔